السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل جوزف ڈنفرڈ پاکستان کا دورہ کریں گے. یہ بات وزیر دفاع نے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے ہمراہ پینٹیگون میں بدھ کے روز اخباری بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہی. ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ روس پاکستان کو نیوکلیئر پاور پلانٹ کے تحفظ کے لیے سویلین رڈار اسٹیشن فراہم کرے گا. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان ایران جوہری معاہدے سے متعلق تہران کے اصولی موقف کی حمایت کرتا ہے اور وہ توقع کرتے ہیں کہ دیگر فریق بھی سمجھوتے پر منوان عمل کریں گے. ایران سن 2015 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ اپنی جوہری سرگرمیوں سے متعلق طے پانے والے معاہدوں کے پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہا ہے. یہ بات اقوام متحدہ کے جوہری سرگرمیوں کے نگراں ادارے کی جمعرات کو جاری ہونے والی ایک خفیہ رپورٹ میں کہی گئی ہے. اور ہالینڈ کے اسلام مخالف قانون ساز گیرٹ ویلڈرز نے کہا ہے کہ انہوں نے قتل کی دھمکیوں اور ان خدشات کے پیش نظر کہ دوسرے لوگ خطرات میں گھر سکتے ہیں، پیغمبر اسلام کے خاکے بنانے کا طے شدہ مقابلہ منسوخ کر دیا ہے. اور تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے توہین آمیز خاکوں کے مقابلے کے خلاف لاہور سے شروع ہونے والی ریلی کو اسلام آباد پہنچنے پر وزیر خارجہ سے ملاقات اور ان مقابلوں کے منسوخ ہونے کی خبر ملنے کے بعد ختم کر دیا گیا ہے. امریکی نیوی نے جمعے کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی پانچویں بیڑے میں تعینات کیے گئے میزائل بردار تباہ کن امریکی جہاز جیسن ڈنہم نے یمن کی جنگ کے دوران خلیج عدن میں ہتھیاروں کی اسمگلنگ پکڑ لی ہے. جنوبی کوریا آئندہ ہفتے خصوصی مندوب شمالی کوریا بھیج رہا ہے، جو دونوں ملکوں کے لیڈروں کے درمیان تیسری سربراہ ملاقات کے انتظامات پر بات کرے گا. یہ تھیں شہ سرخیاں اور تفصیل کچھ لمحے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ روس پاکستان کو نیوکلیئر پاور پلانٹ کے تحفظ کے لیے سویلین رڈار اسٹیشن فراہم کرے گا. روس کے خبر رساں ادارے تاس کی رپورٹ کے مطابق یہ بات روس کی ٹیکنالوجی کی ایک کمپنی آر ٹی آئی ہائی ٹیک کی طرف سے جمعرات کو جاری ہونے والے ایک بیان میں بتائی گئی ہے. بتایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں آر ٹی آئی ہائی ٹیک اور پاکستان کی ایک غیر سرکاری کمپنی ٹیک ون انٹرپرائز کے درمیان مفاہمت کی ایک یادداشت طے پا گئی ہے. بیان کے مطابق اس نمائش کا انعقاد ماسکو کے قریب شہر کوبنکا میں 21 سے 26 اگست کے درمیان ہوا تھا. روسی کمپنی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ رڈار سسٹم کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ اور پاکستان کی دیگر حساس نوعیت کی اہم تنصیبات کے تحفظ اور کنٹرول کے لیے استعمال کیا جائے گا. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان ایران جوہری معاہدے سے متعلق تہران کے اصولی موقف کی حمایت کرتا ہے اور وہ توقع کرتے ہیں کہ دیگر فریق بھی سمجھوتے پر منوان عمل کریں گے. یہ بات پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایرانی وزیر خارجہ جاوید ظریف اور ان کے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والی بات چیت کے بعد جاری بیان میں کہی گئی ہے. بیان کے مطابق ملاقات میں پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ بات اس لیے بھی اہم ہے کہ جوہری توانائی کا عالمی ادارہ آئی اے ای اے متعدد بار اس کی تصدیق کر چکا ہے کہ ایران سختی سے سمجھوتے پر کاربند ہے. ہالینڈ کے اسلام مخالف قانون ساز گیرٹ ویلڈرز نے کہا ہے کہ انہوں نے قتل کی دھمکیوں اور ان خدشات کے پیش نظر کہ دوسرے لوگ خطرات میں گھر سکتے ہیں، پیغمبر اسلام کے خاکے بنانے کا طے شدہ مقابلہ منسوخ کر دیا ہے. جمعرات کو جاری ہونے والے ایک تحریری بیان میں ویلڈرز نے کہا کہ اسلام پسندوں کے تشدد کے خطرے سے بچنے کے لیے میں نے یہ مقابلہ نہ کرانے کا فیصلہ کیا ہے. بلڈرز نے جو اپنے اسلام مخالف بیانات کی وجہ سے ملنے والی قتل کی دھمکیوں کے باعث کئی برسوں سے ہر وقت کڑی حفاظت میں زندگی گزار رہے ہیں، کہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ نومبر میں ہونے والے خاکوں کے مقابلے سے دوسروں کی زندگیاں بھی خطرے میں پڑ سکیں۔ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے توہین آمیز خاکوں کے مقابلے کے خلاف لاہور سے شروع ہونے والی ریلی کو اسلام آباد پہنچنے پر وزیر خارجہ سے ملاقات اور ان مقابلوں کے منسوخ ہونے کی خبر ملنے کے بعد ختم کر دیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ہالینڈ میں ہونے والے گستاخانہ خاکوں کے مقابلے کی منسوخی پر کہا ہے کہ ان سے مستقل چھٹکارا پانے کے لیے مربوط حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ اسلام آباد میں تحریک لبیک پاکستان کے پیر افضل قادری کی قیادت میں وفد سے ملاقات کے بعد نیوز کانفرنس میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہالینڈ کے سفیر نے پیغام دیا ہے کہ ان گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے ڈچ وزیر خارجہ کو پاکستانی حکومت اور عوام کے جذبات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مقابلوں سے حکومت کا تعلق نہیں ہے، یہ فرد واحد کا کام ہے اور ہم اس گستاخانہ فعل کی تائید نہیں کرتے۔ امریکی نیوی نے جمعے کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی پانچویں بیڑے میں تعینات کیے گئے میزائل بردار تباہ کن امریکی جہاز جیسن ڈنہم نے یمن کی جنگ کے دوران خلیج عدن میں ہتھیاروں کی اسمگلنگ پکڑ لی ہے۔ جمعے کے روز امریکی فوج کی ویڈیو میں دکھائی گئی مبینہ طور پر چھوٹے جہاز یہ اسمگلنگ کر رہے ہیں۔ ڈنہم کی تلاش اور قبضہ ٹیم نے 1000 سے زیادہ AK-47 آٹومیٹک رائفلز کا ذخیرہ بھی قبضے میں لے لیا ہے۔ نیوی کا کہنا ہے کہ اس نے قبضے میں لیے گئے ہتھیاروں کا اصل منبع پتہ نہیں چل سکا۔ جنوبی کوریا آئندہ ہفتے خصوصی مندوب شمالی کوریا بھیج رہا ہے جو دونوں ملکوں کے لیڈروں کے درمیان تیسری سربراہ ملاقات کے انتظامات پر بات کرے گا۔ جنوبی کوریا کے صدارتی ترجمان نے جمعے کے روز بتایا کہ مندوب، جن کا ابھی نام ظاہر نہیں کیا گیا ہے، بدھ کے روز پیونگ یانگ کا دورہ کریں گے۔ ایران سن 2015 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ اپنی جوہری سرگرمیوں سے متعلق طے پانے والے معاہدے کی پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ کے جوہری سرگرمیوں کے نگراں ادارے کی جمعرات کو جاری ہونے والی ایک خفیہ رپورٹ میں کہی گئی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مئی میں امریکہ کو معاہدے سے نکالنے اور ایران کے خلاف پابندیاں عائد کیے جانے کے بعد انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے دوسری سہ ماہی کی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران نے یورینیم کی افزودہ یورینیم کے ذخائر اور دوسرے امور میں طے کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کیا ہے۔ مئی میں اپنی گزشتہ رپورٹ میں IAEA نے کہا تھا کہ ایران نگرانوں کے ساتھ تعاون میں مزید اضافہ کر سکتا تھا اور اس سے اعتماد میں اضافہ ہوتا۔ جمعرات کے روز ارکان کو پیش کی جانے والی رپورٹ کے متعلق خبر رساں ادارے رائٹرز کا کہنا ہے کہ اس کی نظر سے بھی یہ رپورٹ گزری ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک urduvoa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان ایران جوہری معاہدے سے متعلق تہران کے اصولی موقف کی حمایت کرتا ہے اور وہ توقع کرتے ہیں کہ دیگر فریق بھی سمجھوتے پر منوان عمل کریں گے۔ یہ بات پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف اور ان کے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والی بات چیت کے بعد جمعے کو جاری ہونے والے بیان میں کہی ہے۔ اسلام آباد سے اس کی رپورٹ دے رہے ہیں محمد جلیل۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات میں پاکستان کے وزیر خارجہ نے دیگر فریقوں کے ایران جوہری سمجھوتے پر کاربند رہنے کی توقع کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات اس لیے بھی اہم ہے کہ جوہری توانائی کا عالمی ادارہ IAEA متعدد بار اس بات کی تصدیق کر چکا ہے کہ ایران سختی سے اس سمجھوتے پر کاربند ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک اس معاملے پر اپنے پڑوسی ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی اور ایرانی وزراء خارجہ کے درمیان وفود کی سطح پر ہونے والی بات چیت میں دونوں ملکوں نے مختلف شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کی اہمیت پر بات کی، جبکہ علاقائی اور عالمی معاملات کے بارے میں بھی تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے افغانستان کی صورتحال اور امریکہ کی طرف سے یکطرفہ طور پر ایران جوہری معاہدے سے الگ ہونے کے معاملے پر گفتگو کی۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر ظفر جسپال نے جمعے کو اس بابت وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
دیکھیں یہ کافی سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ پاکستان کا شروع سے دو موقف رہے ہیں اس پہ۔ جب تک یہ ڈیل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک پاکستان کہتا تھا کہ ایران ہر صورت اپنی جو کمٹمنٹس ہے اس کے ساتھ، اس کی IAEA کے ساتھ بینگ اے نان پروفیشن ٹریٹی ممبر، وہ پوری کرے۔ لہذا پاکستان ہمیشہ ایران سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے اور کرتا رہے گا کہ جی کہ وہ ممبر ہے NPT کا، تو وہ نیوکلیئر ویپنز نہیں بنا سکتا، اور ایرانی خود بھی یہی کہتے ہیں، ان کی آفیشیل سٹیٹمنٹ یہی ہے۔
ظفر جسپال نے مزید کہا،
پھر جس وقت یہ ڈیل سائن ہوئی تھا ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا، مگر جس وقت 8 May 2018 کو ٹرمپ صاحب نے وڈرال کا اعلان تھا، اس میں پاکستان نے کہا کیونکہ یہ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے انڈورس کی تھی یونینیمسلی، یہ تو ہم تو یونائیٹڈ نیشن کے حساب سے بھی اور ویسے بھی کہ جس وقت ایران اس کو کمپلائی کر رہا تھا جو اس ڈیل کے اندر نیگوشیٹ ہوا تھا، تو کوئی تک نہیں بنتا کہ خامخواہ آپ ایران کو پینلائز کریں۔
دوسری طرف امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ 2015 میں کیے جانے والے عالمی جوہری معاہدے میں خامیاں موجود ہیں، اور ان کے بقول ایران اس کی آڑ میں جوہری ہتھیار اور میزائل بنا سکتا ہے، تاہم تہران اس بات کی تردید کرتا آ رہا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے مزید بتایا کہ اسلام آباد اور تہران نے باہمی سیاسی مشاورت اور مشترکہ اقتصادی کمیشن سے متعلق جلد اجلاس بلانے پر بھی اتفاق کیا، جبکہ پاک ایران بارڈر کی سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے لیے دونوں ملکوں کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے دونوں وزراء خارجہ نے اس بارے میں مشاورت جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے جمعے کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کی۔ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کی طرف سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق ملاقات میں جواد ظریف اور جنرل باجوہ نے علاقائی سلامتی کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ روس پاکستان کو نیوکلیئر پاور پلانٹ کے تحفظ کے لیے سیویلین ریڈار اسٹیشن فراہم کرے گا۔ روس کے خبر رساں ادارے تاس کی رپورٹ کے مطابق یہ بات روس کی ٹیکنالوجی کی ایک کمپنی RTI ہائی ٹیک کی طرف سے جمعرات کو جاری ہونے والے ایک بیان میں بتائی گئی ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھی محمد جلیل نے بھیجی ہے۔
روسی خبر رساں ادارے ٹاس کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں RTI ٹیک روسی کمپنی اور پاکستان کی غیر سرکاری کمپنی ٹیک ون انٹرپرائز کے درمیان مفاہمت کی ایک یادداشت طے پا گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سروک نامی سیویلین ریڈار سسٹم کی فراہمی کے لیے RTI ٹی گروپ اور پاکستانی کمپنی ٹیک ون انٹرپرائز کے درمیان سمجھوتا روس میں حال ہی میں انٹرنیشنل ملٹری اور ٹیکنیکل فورم پر ہونے والی ایک نمائش کے موقع پر طے پایا۔ بیان کے مطابق اس نمائش کا انعقاد ماسکو کے قریب واقع شہر کوبنکا میں 21 سے 26 اگست کے درمیان ہوا تھا۔ روسی کمپنی کے بیان میں کہا گیا کہ یہ ریڈار سسٹم کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ اور پاکستان کی دیگر اساس نوعیت کی اہم تنصیبات کے تحفظ اور کنٹرول کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تاہم بیان میں اس سسٹم کے بارے میں مزید تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے، اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اصول کے لیے حتمی سمجھوتا کب طے پائے گا۔ دوسری طرف پاکستانی کمپنی ٹیک ون انٹرپرائز کے ایک ترجمان نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کمپنی کے وفد نے حال ہی میں روس میں ہونے والی ایکسپو 2018 کے موقع پر وہاں پر RTI ہائی ٹیک نامی روسی کمپنی کے قائم کردہ اسٹال کا دورہ کیا اور وہاں رکھی گئی کمپنی کی مختلف مصنوعات کا جائزہ لیا، جن میں سول ایویشن کے استعمال کے لیے بنائے گئے مختلف ریڈار سسٹم بھی شامل تھے۔ ترجمان کے بقول اس موقع پر RTI ٹیک اور ٹیک ون انٹرپرائز کے عہدیداروں کے درمیان ممکنہ تعاون کے بارے میں بات چیت بھی ہوئی۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے سابق سربراہ ڈاکٹر سمر مبارک مند نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
یہ سر اس دفاعی پرپس کے لیے ہوگا کہ پاور پلانٹ کو کوئی اگر سمندر کی طرف سے اندیشہ ہو تو اس کو پہلے سے ڈیٹیکٹ کر لیں تاکہ اس کے خلاف کوئی دفاعی نظام کو ایکٹیویٹ کیا جا سکتے یا ہوا کی طرف سے آسمان کی طرف سے ہوائی جہازوں کی طرف سے کوئی اگر کوئی ایکسپیکٹڈ ہو کے کوئی اٹیک ہونے والا اس کو پری وار ڈیفینس کو تو وہ اس کے خلاف کوئی مطلب آپ اسٹیپس لے سکیں اس کے لیے پری وارننگ ہے یہ ڈیفینسو سسٹم ہو ہے بالکل.
بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ حالیہ برسوں میں پاکستان اور روس کے تعلقات میں بہتری آئی ہے اور اسلام آباد اور ماسکو کے درمیان دفاعی اور دیگر شعبوں میں تعاون بھی جاری ہے. مبصرین کے بقول پاکستان کو سول ریڈار سسٹم فراہم کرنے سے متعلق طے پانے والی تازہ مفاہمت اس امر کی عکاسی کرتی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون میں اضافے کے وسیع امکانات موجود ہیں. واضح رہے کہ رواں ماہ روس اور پاکستان کے درمیان پاکستانی فوج کے افسران کو روس کے عسکری اداروں میں تربیت فراہم کرنے کا ایک سمجھوتا بھی طے پا چکا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جیسا کہ ابھی رپورٹ سن رہے تھے کہ روس پاکستان کو نیوکلیئر پاور پلانٹ کے تحفظ کے لیے سیویلین ریڈار اسٹیشن فراہم کرے گا. اس معاہدے کے بارے میں نفیسہ حود بھائی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان کو ریڈار کی سہولت دے گا تاکہ وہ کراچی میں جوہری بجلی گھر کو محفوظ بنا سکے. کہا جاتا ہے کہ ریڈار نہ صرف پاکستان کی بجلی گھر لیکن اس کی کچھ اہم تنصیبات کو بھی محفوظ بنائے گا. پاکستان کے روس میں کونسل جنرل ڈاکٹر عبد الرؤف رند کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان اور روس کے روابط میں ایک نئی گرم جوشی ہے.
اس وقت جو پاکستان اور ریشیا کے تعلقات ہیں بہت اچھے ہوتے جا رہے ہیں, جس میں نہ صرف فوجی بلکہ کلچرل, ایجوکیشن, بہت اور چیزیں ہیں جس پہ ایم او یوز سائن ہو رہے ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ سینٹ پیٹرزبرگ اور سندھ کے ساتھ ہماری ایم او یوز سائن ہوئے ہیں. پاکستان کی تقریباً 3 یا 4 دن پہلے بہت اچھے کلچر پروگرام ہوا پاکستان آرمی کی طرف سے, تو تعلقات ہمارے دن بہ دن بہت اچھی طرح جا رہے ہیں.
ان کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات برقرار رکھنا چاہتا ہے.
سب سے پہلے پاکستان کو اپنی انٹرسٹ ہے, وہ میرے خیال میں ریشیا کے ساتھ بھی دوستی کرنا چاہ رہے ہیں اور USA کے ساتھ بھی. ہاں, تھوڑی سی دوریاں ہوئی ہیں اور ابھی بہت جلدی ستمبر میں فارن منسٹر بھی آ رہے ہیں پاکستان, تو میرے خیال میں یہ تعلقات بات چیت USA کے ساتھ بھی آگے بڑھ رہی ہے.
یہ تھے پاکستان کے روس میں کونسل جنرل عبد الرؤف رند. دوسری طرف یورپ میں سیکیورٹی کے معاملات کے ماہر خالد فاروقی کہتے ہیں کہ پاکستان نے ماضی میں فرانس کے ساتھ بھی ایک سیکیورٹی کے معاہدے پر دستخط کی کوشش کی تھی.
پاکستان اس سے قبل جو ہے وہ مغرب سے یہ توقع رکھتا تھا کہ اس قسم کی سیکیورٹی پرووائڈ کرے مغرب, اور خاص طور پہ کیونکہ پاکستان فرانس کے ساتھ بالخصوص ڈیفنس کے معاملات میں بہت زیادہ شامل رہا ہے, اور یہ بات شروع ہوئی تھی کہ فرانس پاکستان کو نیوکلیئر سیفٹی اور سیکیورٹی میں کوشن فراہم کرے, اور ایسا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا ایک معاہدہ فرانس کے ساتھ بھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کیا تھا, اور ابتدائی طور پر یہ 2009 میں اس پر بات چیت فرانس میں ہوئی تھی, اور پریزیڈنٹ سرکوزی نے کہا تھا کہ وہ پاکستان کو کہ جو نیوکلیئر سیفٹی اور سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور فرانس میں اس سلسلے میں کچھ پیش رفت بھی ہوئی تھی.
یہ تھے یورپ میں سیکیورٹی کے ماہر خالد فاروقی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ حود بھائی.
پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے مسائل پر مذاکرات کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئے. دونوں ممالک کے انڈس واٹر کمشنرز اپنے موقف پر قائم رہے. بھارتی وفد آج واپس اپنے ملک روانہ ہو گیا. لاہور سے کنور ضیاء الرحمان کی رپورٹ.
پاکستان اور بھارت کے درمیان آبی تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے مذاکرات رواں ماہ 29 اور 30 اگست کو پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور میں ہوئے, جس میں دونوں ملکوں کے سندھ تاس کمشنرز اور آبی ماہرین شریک ہوئے, جس کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو کوئی بریفنگ نہیں دی گئی. اطلاعات کے مطابق پاک بھارت انڈس واٹر کمشنرز اجلاس میں اتفاق رائے نہیں ہو سکا. دو روز میں دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے 4 دور ہوئے, جس میں دونوں ملک اپنے موقف پر قائم رہے. پاکستان کی درخواست پر بلائے گئے اجلاس میں پاکستان نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کشمیر میں پکل ڈل ڈیم اور لوور کلنائی منصوبوں کے ڈیزائن پر اعتراضات اٹھائے تھے. پاکستانی انڈس واٹر کمشنر سید مہر علی شاہ کا کہنا تھا کہ دونوں منصوبے سندھ تاس معاہدے کی خلاف ورزی ہیں. پکل ڈل ڈیم اور لوور کلنائی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے پاکستان کو پانی کی کمی ہوگی. پاکستان نے بھارت سے مطالبہ کیا کہ وہ پکل ڈل پروجیکٹ کی اونچائی میں کمی جبکہ لوور کلنائی منصوبے کے ڈیزائن میں بھی تبدیلی کرے. بھارتی وفد کا موقف تھا کہ انہیں بھی پانی کی کمی کا سامنا ہے. آبی ذخائر نہ ہونے سے پانی کی بڑی مقدار سمندر میں چلی جاتی ہے. بھارتی انڈس واٹر کمشنر پی کے سکسینا کا موقف تھا کہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بنانا سندھ تاس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہے. انڈس واٹر کمشنر مذاکرات میں بھارت نے پاکستان کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراضات مسترد کر دیے جبکہ پکل ڈل ڈیم اور لوور کلنائی پر کام جاری رکھنے کا بھی عندیہ دے دیا. بھارتی وفد نے پاکستان کے تحفظات پر اپنی حکومت کو آگاہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے. مزید بات چیت آئندہ اجلاس میں کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے. انڈس واٹر کمشنر کے آئندہ اجلاس کا شیڈیول بعد میں طے ہوگا. پاکستان نے اس سے قبل بھی دریائے چناب پر بھارت کی جانب سے بنائے جانے والے کشن گنگا ڈیم پر اعتراض اٹھایا تھا اور معاملہ عالمی عدالت تک جا پہنچا تھا جہاں پاکستان یہ معاملہ ہار گیا تھا. دونوں ملکوں کے درمیان پانی کے مسائل حل کرنے کے لیے یہ 115 اجلاس تھا. اس سے قبل دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات رواں برس بھارت کے دارالخلافہ نیو دہلی میں ہوئے تھے. قمر ضیاء الرحمان, وی او اے اردو, لاہور.
شام کی افواج شمال مشرقی علاقے ادلب میں مخالفین کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہی ہیں. اقوام متحدہ نے انتباہ کیا ہے کہ اس لڑائی میں شامی فوج شہری آبادی کے خلاف ممکنہ طور پر کیمیاوی ہتھیار استعمال کر سکتی ہے. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلاتی ساہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
جمعرات کو شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی سفیر اسٹیفن ڈی مسٹورا نے انتباہ کیا کہ دونوں فریقوں کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال ناقابل قبول ہے. انہوں نے شام کی حکومت پر زور دیا کہ وہ ادلب میں کسی بڑی فوجی کارروائی سے قبل وہاں کے شہریوں کے انخلا کا بندوبست کرے تاکہ کسی ایک اور بڑے انسانی المیت سے بچا جا سکے. ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ حکومت اور النصرہ کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ کلورین زدہ ہتھیار بنا سکتے ہیں. شام کی حکومت نے یہ عزم کر رکھا ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے اس آخری بڑے گھر سے انہیں مار بھگائے گا اور باغیوں سے اپنا علاقہ واپس لے لے گا. شام کے وزیر خارجہ ولید المعلم نے کہا ہے کہ ان کی حکومت شہریوں کو ہلاک ہونے سے بچانے کے لیے تمام ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے.
ونحن نقول to demonstrate our intentions we made an attempt to withdraw civilians through the airport with help from those who had surrendered.
شامی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نیت اس اقدام سے ظاہر ہوتی ہے کہ ہم نے ہوائی اڈے کے قرب و جواز سے شہریوں کو نکال لیا ہے. جن لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں ہم ان کی مدد کر رہے ہیں. دوسری طرف النصرہ کے عسکریت پسند ہماری ان کوششوں میں رخنا ڈال رہے ہیں. انہوں نے بدستور یرغمالیوں کو اپنی قید میں رکھا ہوا ہے. شام کے وزیر خارجہ نے ماسکو میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران یہ بات کہی. روس اور ایران شام کے صدر اسد کی حکومت کی بھرپور حمایت کرتے آئے ہیں جبکہ امریکہ, ترکی اور یورپی یونین اسد حکومت کی ظالمانہ کارروائیوں کی مخالفت کرتی ہے. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لافروف کا کہنا ہے,
وی کال آن عرب کنٹریز, یورپ اینڈ دی یونائیٹڈ سٹیٹس ٹو ابینڈن یونیلیٹرل جیو پولیٹیکل پروجیکٹس.
روسی وزیر خارجہ لافروف کہہ رہے ہیں کہ ہم عرب ممالک, یورپ اور امریکہ سے کہتے ہیں کہ وہ شام کو غیر مستحکم کرنے والی قوتوں کی حمایت بند کر دیں. اس ملک کا استحکام مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کی سیکیورٹی اور ترقی کے لیے ناگزیر ہے. شام میں جاری 7 خانہ جنگی میں اب ادلب وہ آخری گڑھ ہے جہاں پر داعش سے منسلک عسکریت پسندوں کا غلبہ ہے. تاہم اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ادلب میں عسکریت پسندوں سے زیادہ بے گناہ شہری مقیم ہیں اور یہاں پر ہونے والی بڑی فوجی کارروائی سے ان کی زندگیوں کو سخت خطرہ ہے اور اس کے نتیجے میں بہت بڑا انسانی المیہ رونما ہو سکتا ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جنوبی کوریا آئندہ ہفتے خصوصی مندوب شمالی کوریا بھیج رہا ہے جو دونوں ملکوں کے لیڈروں کے درمیان تیسری سربراہ ملاقات کے انتظامات پر بات کرے گا. جنوبی کوریا کے صدارتی ترجمان نے جمعے کے روز بتایا کہ مندوب, جن کا بھی نام ظاہر نہیں کیا گیا, بدھ کے روز پیونگ یانگ کا دورہ کریں گے. ترجمان کیم یوی کی یوم کا کہنا تھا, ترجمان کہہ رہے ہیں کہ خصوصی نمائندے وسیع امور پر گفتگو کریں گے جن میں جنوبی اور شمالی کوریا کے سربراہوں کے درمیان ملاقات کی تاریخ, دونوں کوریاؤں کے درمیان تعلقات کے فروغ, کوریائی جزیرہ نما کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنا اور علاقے میں امن کا قیام شامل ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے اپریل میں اتفاق کیا تھا کہ مون سال کے آخر میں پیونگ یانگ کا دورہ کریں گے۔ ویتنام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وی این اے اور ٹن ٹوک نیوز کی اطلاعات کے مطابق 200 سے زیادہ تنظیموں کے نمائندوں اور افراد نے ہینوئی میں امریکی سفارت خانے کا دورہ کیا اور آنجہانی امریکی سینیٹر جان میکین کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ہینوئی میں بہت سے سفارت خانوں اور بین الاقوامی تنظیموں، ویتنامی سابق فوجیوں، ویتنام میں امریکی کالجوں اور یونیورسٹیوں کے سابق طالب علموں اور دانشور حضرات نے میکین کو خراج پیش کیا۔ میکین کو ویتنام جنگ کے دوران ہینوئی میں 5.5 سال تک قید میں رکھا گیا تھا اور اذیتیں دی گئی تھیں۔ سوگواروں نے انہیں بہادر، ایماندار اور ایک اچھے انسان کے طور پر یاد کیا۔ اور یہاں جان میکین کے لیے تعزیتی اجلاس جمعرات کو بھی جاری رہے۔ سینیٹر میکین گزشتہ ایک برس سے دماغ کے سرطان میں مبتلا تھے اور پچھلے ہفتے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز نفیس۔
جمعرات کے روز فوجی وردی میں ملبوس ایک ٹیم نے جان میکین کی تابوت کو نارتھ فونکس پہنچایا۔ یہاں پر ایک چرچ میں ہونے والے تقریب میں تقریباً 3,500 لوگوں نے شرکت کی۔ تقریب میں موجود میکین کے چیف آف سٹاف گرینٹ وڈز نے جان میکین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا،
جان میکین بلیوڈ ان آور کانسٹیٹیوشن اینڈ ہی سٹڈ اپ فور اٹ، ہی فائٹ فور اٹ ایوری سٹیپ آف دی وے، سو ہی وڈ ناٹ سٹینڈ بائی۔
جان میکین ہماری آئین پر یقین رکھتے تھے، وہ ہمیشہ اس کے حق میں کھڑے رہے۔ ان کا شمار ان لوگوں میں نہیں تھا جو آئین یا بل آف رائٹس میں ترمیم کرنا چاہتے تھے، اور کیا آپ کو معلوم ہے، وہ ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس پر یقین رکھتے تھے، اس ڈکلیریشن پر جس کے تحت ہم دنیا کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ دنیا میں ہر فرد کی اہمیت ہے، اس کی جان قیمتی ہے، اور دنیا میں ہر فرد کو آزادی سے زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ یہ الفاظ تھے گرینٹ ووڈز کے۔ تقریب سے سابق امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے بھی خطاب کیا۔ 2008 کے صدارتی انتخابی مہم میں جو بائیڈن اور جان میکین سیاسی حریف تھے۔ یہ دونوں نائب صدارتی عہدے کے لیے امیدوار تھے، اور دونوں کا تعلق دو مختلف سیاسی جماعتوں سے تھا، لیکن جو بائیڈن کہتے ہیں کہ اس مہم کے دوران انہیں سینیٹر میکین کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع ملا اور اس کے بعد وہ ہمیشہ قریبی دوست رہے۔ جان بائیڈن کے الفاظ،
جان بلیو سو ڈیپلی اینڈ سو پیشنٹلی ان دی سول آف امریکہ۔
جان میکین کے دل و دماغ میں امریکی روح سمائی ہوئی تھی۔ امریکی اقدار کے ساتھ جذباتی اور پرخلوص لگاؤ نے انہیں یہ اعتماد بخشا تھا، اور وہ ہمیشہ امریکی اقدار سے وابستہ رہے۔ اس میموریل سروس کے خاتمے کے بعد سینیٹر میکین کے جسد خاکی کو واشنگٹن کے لیے روانہ کیا گیا، جہاں ایک اور تعزیتی تقریب میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ یہ تقریب ہفتے تک جاری رہے گی۔ تقریب سے خطاب کرنے والوں میں سابق امریکی صدر باراک اوباما اور جارج ڈبلیو بش بھی شامل ہوں گے۔ جارج میکین کو ہفتے کے روز ریاست میری لینڈ کے شہر اناپولس میں یو ایس نیول اکیڈمی میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
آنجہانی سینیٹر جان میکین کے آخری رسومات اور تعزیتی اجلاسوں سے صدر ٹرمپ کی عدم شرکت کو خاص طور سے محسوس کیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار پیٹسی ویٹ کا سوارا کی رپورٹ، رضی احمد رضوی کی زبانی۔
ریپبلکن سینیٹر جان میکین کو 5 دنوں سے خراج عقیدت پیش کیے جانے والوں میں امریکی سیاست کے بڑے بڑے نام شامل ہیں، جن میں امریکہ کے سابق نائب صدر جو بائیڈن بھی ہیں، جنہوں نے جمعرات کے دن اپنے دیرینہ دوست کے بارے میں اظہار خیال کیا۔
جان از اے برادر، وی ہیڈ ہیلڈ آؤٹ فیملی فائٹس۔
میں نے جان کو ہمیشہ بھائی خیال کیا، ہم میں بہت خاندانی نوک جھونک ہوتی تھی۔ 2008 کے صدارتی انتخاب میں بائیڈن باراک اوباما کے ساتھ الیکشن لڑ رہے تھے۔ اس صدارتی انتخاب میں اوباما کی جیت ہوئی تھی۔ میکین کی یادگاری تقریب میں واحد شخصیت جو خاص طور پر نظر نہیں آئی وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تھی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مکین کے انتقال پر پہلا باضابطہ بیان دو دنوں بعد آیا.
وی ویری مچ اپریشیٹ ایوری تھنگ دیٹ سینیٹر مکین ہیز ڈن فار آور کنٹری، سو تھینک یو.
سینیٹر مکین نے ہمارے ملک کے لیے جو کچھ کیا ہے ہم اس کو بہت سراہتے ہیں. مکین صدر ٹرمپ کے سخت ناقد تھے، جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ ماسکو سے بہت قریب ہیں. ایک موقع پر ٹرمپ نے سوال اٹھایا کہ مکین ویتنام جنگ کے ہیرو تھے یا نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا وہ ایک جنگی ہیرو تھے اس لیے کہ وہ پکڑے گئے تھے. میں ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو پکڑے نہیں گئے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مکین اور ٹرمپ کے مابین اختلاف سے برسر اقتدار پارٹی میں نئے اور پرانے افراد کے درمیان کشمکش کی عکاسی ہوتی ہے. رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج چکے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے ڈی پی او پاک پٹن رضوان گوندل اور خاور فرید مانی کا تنازع میں ڈی پی او کے تبادلے سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت کرتے ہوئے خاتون اول بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانی کا کو طلب کر لیا ہے. اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ.
سپریم کورٹ میں چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ڈی پی او رضوان گوندل کی تبدیلی سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت کی. سماعت کے دوران چیف جسٹس نے آئی جی پنجاب سے استفسار کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، 5 دن سے قوم اس کے پیچھے ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ پولیس کو آزاد و خود مختار ہونا چاہیے. ہم پولیس کو سیاسی دباؤ سے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن پولیس سیاسی دباؤ سے نکلنے کی کوششوں کو خراب کر رہی ہے. آپ آزاد ادارہ بننا نہیں چاہتے. انہوں نے کہا کہ کس کے لیے رضوان گوندل کا تبادلہ ہوا. اگر آپ نے وزیر اعلیٰ کے حکم پر رضوان گوندل کا تبادلہ کیا ہے تو یہ غیر قانونی ٹرانسفر ہے. تبادلے کا حکم رات کے 1 بجے جاری کیا گیا. رات کے 1 بجے تبادلے کا حکم جاری کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ کیا اس رات صبح نہیں ہونا تھی؟ آئی جی پنجاب کلیم امام نے کہا کہ میں کبھی کسی سیاستدان کے کہنے پر کام نہیں کرتا. 31 سال سے پولیس میں ایمانداری سے خدمات سر انجام دی. میں قسم کھا سکتا ہوں سیاسی دباؤ میں نہیں تھا. کسی نے مجھے ڈی پی او کے تبادلے کے لیے نہیں کہا. ڈی پی او رضوان گوندل کا تبادلہ انتظامی حکم تھا. ایک خاتون کے ساتھ بدتمیزی کی گئی. چیف جسٹس کے استفسار پر رضوان گوندل نے عدالت کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے دوست احسن جمیل گجر سے بطور ڈی پی او ڈیرے پر جانے سے انکار کیا. خاور مانیکا کے ڈیرے سے کال آئی کہ مجھے کہا گیا کہ آپ کو پیغام بھیجا گیا، لیکن آپ نے عمل نہیں کیا. جن لوگوں نے خاتون کو روکا انہیں اٹھا لیں گے. رضوان گوندل نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی ایس حیدر نے 24 اگست کو مجھے اور آر پی او کو بلایا. وزیر اعلیٰ نے رات 10 بجے بلایا تھا. وزیر اعلیٰ آفس گئے تو 4-5 منٹ بعد وزیر اعلیٰ خود آئے. میں نے ان کو تفصیل بتائی. رضوان گوندل کے بیان پر جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ اس کا مطلب ہے تبادلے کی ہدایت وزیر اعلیٰ نے دی. وزیر اعلیٰ کس قانون کے تحت تبادلے کا کہہ سکتا ہے؟ جس پر رضوان گوندل نے کہا کہ پی ایس او کے مطابق تبادلے کا حکم وزیر اعلیٰ نے دیا. آر پی او صاحبال نے بتایا کہ خاور مانیکا کو ناکے پر روکا، لیکن وہ نہیں رکے. خاور مانیکا نے پولیس والوں کو برا بھلا کہا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کڑیاں مل رہی ہیں کہ سی ایم کے کہنے پر تبادلہ کیا گیا. چیف جسٹس نے وزیر اعلیٰ پنجاب پر 62(1)(f) لگانے کا اندیہ دیتے ہوئے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کس کس پر لاگو ہو سکتا ہے. مختوم صاحب سے معاملت لیں گے کہ 62(1)(f) وزیر اعلیٰ پر لگتا ہے یا نہیں. ممکن ہے اور کسی وزیر اعلیٰ کے کام آ جائے. اس معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی کے خوشی شاہ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس وقت ملک میں جنگل کا قانون لگ رہا ہے.
کہ ادارے کیسے چل سکتے ہیں اگر اداروں کے اوپر اتنا دباؤ ہوگا، اس طریقے سے ان کو پریشرائز کیا جائے گا، اس طریقے سے وہ لوگوں کے لیے ایک مثال بننے کے جگہ خدمت کرنے کے بجائے وہ سب سرونٹ ان کو بنانے کی ذاتی طور پر کوشش کی جائے گی، تو گڈ گورننس کدھر گئی؟
عدالت نے حکم دیا کہ آر پی او صاحبال اور سابق ڈی پی او پاک پتن کل تک اپنا تحریری بیان حلفی عدالت میں جمع کرائیں، جبکہ آئی ایس آئی کے کرنل طارق، احسن جمیل گجر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے پی ایس اور سی ایس او سمیت ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر شہزاد سلطان پیر کو عدالت میں حاضر ہوں. کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی. علی رانا، اردو، وی او اے، اسلام آباد.
انسدادی دہشت گردی کی کراچی کی عدالت نے پی ٹی آئی کی رہنما زہرا شاہد کے قتل کے الزام میں ایم کیو ایم کے 2 کارکنوں کو موت کی سزا کا حکم سنایا ہے. کراچی سے رپورٹ بھیجی ہے محمد ثاقب نے۔
کراچی کی بینکنگ عدالت نے سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی منی لانڈرنگ اور جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کراچی سے میں ہوں محمد ثاقب۔ سابق صدر آصف علی زرداری آج کراچی کی بینکنگ عدالت میں پیش ہوئے، جہاں ان کے خلاف اربوں پاکستانی روپوں کو جال سازی کے ذریعے منی لانڈرنگ کرنے کے الزامات کے تحت کیس زیر سماعت ہے۔ اس سے قبل آصف زرداری نے اسی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت منظور کرائی تھی۔ ہائی کورٹ نے انہیں بینکنگ کورٹ میں پیشی کے لیے 3 ستمبر تک کا وقت دیا تھا۔ آصف زرداری اپنے وکیل فاروق ایچ نائک کے ہمراہ بینکنگ کورٹ پہنچے۔ عدالت نے کیس میں 20 لاکھ روپے میں آصف زرداری کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ سماعت کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق صدر کے وکیل فاروق ایچ نائک کا کہنا تھا کہ منی لانڈرنگ کا معاملہ بینکنگ کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ ان کا موقف تھا کہ ان کے موکل کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کیے گئے، جن کا وہ عدالت میں سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فاروق ایچ نائک کے بقول آصف زرداری کا نام ان پر سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے کیس میں شامل کیا گیا ہے۔ آصف زرداری کے وکیل نے منی لانڈرنگ کے الزامات کے تحت درج ایف آئی آر کو بھی بے بنیاد قرار دیا۔
ایف آئی آر میں کہیں نہیں لکھا ہوا، نہ انٹرم چارج شیٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے کوئی منی لانڈرنگ کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بے بنیاد ایف آئی آر ہے، بے بنیاد اپنا چارج شیٹ ہے۔ یہ خالی کیا کہتے ہیں وکٹمائز کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، ہیرس کرنے کے لیے یہ ایف آئی یہ زرداری صاحب کا نام اس کیس کے اندر ڈالا گیا ہے۔ سب کو علم ہے جب زرداری صاحب 2008 کے اندر پریزیڈنٹ بنے، انہوں نے ڈائریکٹرشپ زرداری گروپ پی وی ٹی لمیٹڈ سے ختم کر دی تھی۔ ان کا زرداری گروپ پی وی ٹی لمیٹڈ سے کوئی کہ بزنس ریلیشن شپ نہیں تھا، نہ وہ کوئی خود کے بزنس کے افیئرز کے اندر دخل انداز ہوتے تھے۔
اس کیس میں سابق صدر کے قریبی رفقا انور مجید، غنی مجید، حسین لوائی اور طہٰ رضا گرفتار ہیں، جبکہ آصف زرداری کے علاوہ ان کی ہمشیرہ فریال تالپور اور انور مجید کے دیگر 3 صاحبزادے عبوری ضمانت پر ہیں۔ دوسری جانب کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جرم ثابت ہونے پر 2 مجرموں راشد عرف ٹیلر اور زاہد عباس کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ دونوں ملزمان پر تحریک انصاف کی رہنما زہرا شاہد کے قتل کا الزام ثابت ہوا تھا۔ ملزمان نے فائرنگ کر کے مئی 2013 میں تحریک انصاف کی رہنما کو گھر کے باہر قتل کر دیا تھا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بھارت کے سپریم کورٹ میں آئین ہند کی دفعہ 35A کے خلاف دائر کی گئی عرض داشتوں پر سماعت اب اگلے سال جنوری کے دوسرے ہفتے میں ہوگی۔ عدالت عظمیٰ نے جمعے کو سماعت مؤخر کرنے کے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں عنقریب ہونے والے پنچایتی اور بلدیاتی انتخابات کے پیش نظر کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں سری نگر سے یوسف جمیل کی ایک رپورٹ۔
آئین ہند کی دفعہ 35A کے خلاف بھارتی سپریم کورٹ میں دائر کی گئی عرضیوں پر سماعت اب اگلے سال جنوری کے دوسرے ہفتے میں ہوگی۔ عدالت عظمیٰ نے جمعے کو سماعت مؤخر کرنے کے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں عنقریب ہونے والے پنچایتی اور بلدیاتی انتخابات کے پیش نظر کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں ان عرضیوں پر جمعے کو سنوائی ہونے والی تھی، لیکن اٹارنی جنرل کے وینوگوپال اور ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے، جو عدالت میں بالترتیب وفاقی اور ریاستی حکومتوں کی طرف سے پیش ہوئے، چیف جسٹس دیپک مشرا کی قیادت میں قائم 6 رکنی بینچ کو مطلع کیا کہ چونکہ ریاست میں بلدیاتی انتخابات ستمبر اور دسمبر کے درمیان 8 مراحل میں کرائے جا رہے ہیں، اس لیے سماعت کو ملتوی کیا جائے۔ ریاستی اور وفاقی حکومتوں نے سپریم کورٹ میں یہ استدلال پیش کیا کہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں دفعہ 35A کو لے کر کشیدگی پائی جا رہی ہے اور اس مرحلے پر اسے منسوخ کرانے کی عرضیوں پر سنوائی ریاست میں امن امان کا مسئلہ پیدا کرے گی اور یہ صورتحال ان انتخابات کے انعقاد پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ دفعہ 35A کے تحت نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں زمینیں اور دوسری غیر منقولہ جائیداد خریدنے، سرکاری نوکریاں اور وظائف حاصل کرنے، ریاستی اسمبلی کے لیے ووٹ ڈالنے اور دوسری مراد کا قانونی حق صرف اس کے پشتنی باشندوں کو حاصل ہے۔ دفعہ 35A کو منسوخ کرانے کی کوششوں کے خلاف نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں جمعے کو لگاتار دوسرے دن بھی ایک عام ہڑتال کی گئی، جسے کاروباری زندگی مفلوج رہا۔ دفعہ 35A کے حق میں مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری رہا، جبکہ مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں نے گرمائی صدر مقام سری نگر کے حساس علاقوں میں دوسرے دن کرفیو جیسی پابندیاں عائد کیں، جس کے نتیجے میں شہر کی تاریخی جامع مسجد میں جمعے کی نماز ادا نہیں کی جا سکی۔ تاہم ریاست کے جموں خطے کی چناب وادی میں سپریم کورٹ کی طرف سے سماعت خدمات موخر کرنے کے اعلان کے بعد مقامی تنظیموں نے لوگوں سے اپنی کاروباری سرگرمیاں بحال کرنے کے لیے کہا۔ بھارتی سپریم کورٹ کی طرف سے دفعہ 35A پر سماعت ملتوی کرنے کے فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سرکردہ سیاسی اور مذہبی لیڈر میرواز عمر فاروق نے کہا،
دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس عزم حوصلے اور ہمت سے جموں کشمیر کے عوام نے ہر طبقے میں ہر ریاست کے ہر خطے میں چناب سے لے کر کرگل تک ایک سوئی کا مظاہرہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بھارتی سپریم کورٹ کو ایک میسج دے دیا ہے کہ یہاں کے عوام اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کسی بھی صورت سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں، اور آئندہ بھی ہم ایسی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے جس کا مقصد جموں کشمیر کے تنازع کی حیثیت کو تبدیل کرنا ہو یا یہاں پر آبادی کے تناسب کو کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔
سماعت مؤخر کرنے کے عدالت کے فیصلے پر ریاست میں ملا جلا رد عمل ہوا ہے۔ عوامی اتحاد پارٹی کے سربراہ اور ریاستی اسمبلی کے آزاد ممبر انجینئر رشید نے عدالت کے فیصلے کو مایوس کن قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی عوام کو توقع تھی کہ سپریم کورٹ دفعہ 35A کے خلاف دائر کی گئی تمام عرضیوں کو خارج کر دے گا، اور اگر وہ ایسا کرتا تو یہ ایک صحیح فیصلہ ہوتا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
پاکستان میں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کے لیے ضمنی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کی رجسٹریشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے علی رانا۔
ترجمان الیکشن کمیشن ندیم قاسم نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی رجسٹریشن کل سے شروع ہوگی اور 15 ستمبر تک جاری رہے گی۔ ووٹر رجسٹریشن کا آن لائن سسٹم نادرا کی مدد سے قائم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کئی حلقوں میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں تمام معلومات اوورسیز پاکستانی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ انقلابی قدم ہوگا کہ اوورسیز پاکستانی اب اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں،
اور اب جو انتخابات ہو رہے ہیں ضمنی الیکشن، ان میں تمام اوورسیز پاکستانی جو ان حلقہ جات سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، ان میں وہ اپنا ووٹ آن لائن سسٹم کے ذریعے کاسٹ کر سکیں گے۔
ترجمان کا کہنا تھا کہ رجسٹریشن کے بعد انتخابی فہرستیں ریٹرننگ افسران کو دی جائیں گی، بیرون ملک پاکستانی پاسپورٹ کے ذریعے ووٹ ڈال سکیں گے۔
وہ پاکستانی، سمندر پار پاکستانی جن کے پاس نائکو ہولڈر ہیں، وہ ان کے پاس نائکو آلریڈی موجود ہے اور ان کے پاس ایم آر پی مشین ریڈیبل پاسپورٹ جو ہے وہ موجود ہے، تو وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے اہل ہیں، اور ان کے نام آلریڈی جو پاکستان کی الیکٹرول ہے جن حلقوں میں الیکشن ہو رہے ہیں ضمنی انتخابات، ان الیکٹرول رول کے اندر درج ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ ووٹر کی سہولت کے لیے نادرا کی مدد سے ویڈیو بھی تیار کی گئی ہے۔ ویڈیو کے ذریعے ووٹرز کو آن لائن ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ رجسٹرڈ ووٹر کی لسٹ ریٹرننگ افسران کو دی جائے گی، صرف رجسٹرڈ ووٹرز ہی ووٹ کاسٹ کریں گے۔ اس مقصد کے لیے تمام رجسٹرڈ ووٹرز کو پاس کوڈ جاری کیا جائے گا۔ یہ ووٹر پاس کوڈ 14 اکتوبر تک کسی بھی وقت ای میل کر دیا جائے گا۔ ندیم قاسم نے مزید کہا کہ ضمنی انتخابات والے حلقوں میں ووٹرز کی تعداد 7,32,000 ہے۔ یہ تاثر غلط ہے کہ ان پڑھ افراد ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں کی ووٹنگ کے پائلٹ پروجیکٹس ہیں، الیکشن کمیشن سسٹم سے مطمئن نہ ہوا تو پھر نتائج کا حصہ نہیں بنایا جائے گا۔ اوورسیز ووٹنگ کی رپورٹ پارلیمنٹ میں بھی پیش کی جائے گی۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
امریکہ میں 17 قانون سازوں پر مشتمل ایک غیر جانبدار گروپ نے ٹرمپ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اعلی چینی عہدیداروں کے خلاف تاثیرات عائد کی جائیں جن پر الزام ہے کہ انہوں نے سنکیانگ کے علاقے میں اقلیتی نسلی مسلمانوں کے حقوق کی خلاف ورزی کی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی رپورٹ کی تفصیلات رضی احمد رسوی سے۔
اس گروپ نے بدھ کے دن وزیر خارجہ مائیک پومپیو اور وزیر خزانہ اسٹیو منچین کو ایک خط بھیجا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مغربی خود مختار علاقے میں لاکھوں ویغور باشندوں اور دوسرے نسلی مسلمانوں کو گرفتاریوں، اذیت رسانی اور مذہبی عقائد اور ثقافت کی پیروی میں سنگین پابندیوں کا سامنا ہے، اور انہیں سیاسی نظریاتی مراکز یا کیمپوں میں بھی بھیج دیا جاتا ہے۔ گزشتہ جولائی میں وائس آف امریکہ سے ایک انٹرویو میں وزیر خارجہ پومپیو نے چین اور ویغور باشندوں کی حالت زار پر اظہار خیال کیا تھا۔
State Department has made clear that
محکمہ
خارجہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مذہبی آزادی کے معاملے میں غلط کر رہے ہیں اور اس حوالے سے وہ ایک ایسے ملک سے ہیں جس کے بارے میں تشویش پائی جاتی ہے۔ جمعرات کے دن بیجنگ میں چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہوا چون انگ نے قانون سازوں کے مطالبات کو رد کر دیا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان امریکی قانون سازوں کو نسلی اقلیتوں کے معاملے میں چین پر تنقید کا حق نہیں ہے۔ مذہب کے معاملے میں چینی حکومت قانون کے مطابق مذہبی آزادیوں کا تحفظ کرتی ہے۔ چین نے مقامی ویغور مسلمانوں کو انتہا پسندانہ خیالات رکھنے کے الزام میں گرفتار کرنے کی مہم اپریل 2017 میں شروع کی تھی۔ ویغور کے سرگرم کارکنوں، انسانی حقوق کے گروپوں اور دوسروں کے مطابق اندازہ لگایا گیا ہے کہ حراست میں لیے گئے لوگوں کی تعداد 1,20,000 سے 10,00,000 کے درمیان ہو سکتی ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر انتباہ کیا ہے کہ اگر محکمہ انصاف کے حکام نے ان کے احکامات پر عمل درآمد نہ کیا تو وہ ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایزابیلا چاو چولی کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
امریکہ کی وسط مغربی ریاست انڈیانا میں جمعرات کے روز ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر محکمہ انصاف کو حتف تنقید بنایا۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ انصاف جس انداز کی کارروائیاں کر رہا ہے وہ ان میں مداخلت کر کے انہیں رکوا سکتے ہیں۔
But our Justice Department and our FBI have to start doing their job and doing it right and doing it now.
ہمارے محکمہ انصاف اور FBI کو صحیح طور پر اپنا کام سر انجام دینا ہوگا، کیونکہ لوگ سخت ناراض ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ باعث شرم ہے۔ میں نے اب تک ان معاملات سے خود کو دور رکھا ہوا ہے، لیکن جس طرح میں چاہتا ہوں اس طرح انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی تو پھر میں مداخلت کرنے پر مجبور ہو سکتا ہوں۔ صدر ٹرمپ نے اس انتخابی ریلی میں ڈیموکریٹک پارٹی کو بھی حتف تنقید بنایا۔ وہ سوشلزم کی قیمت پر میڈی کیئر کو داو پر لگانا چاہتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ انڈیانا دوسرا وینزویلا بن جائے، میں ایسا قطعی نہیں ہونے دوں گا۔ صدر ٹرمپ نے میکسیکو اور کینیڈا کے ساتھ تجارتی تعلقات کا بھی تذکرہ کیا۔
So we made a great deal with Mexico, and as you know, Canada didn't want to do what we have to have done.
ہم نے میکسیکو کے ساتھ بہت عمدہ سمجھوتا کیا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ کینیڈا ان خطوط پر ہم سے تجارت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میکسیکو کے ساتھ سمجھوتے کے بعد اب کینیڈا بھی ہم سے تجارتی سمجھوتے کے بارے میں بات چیت شروع کر چکا ہے۔ شام کو ایک اور ریلی میں صدر ٹرمپ نے صحافیوں پر بھی شدید تنقید کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اکثر صحافی ان کے مخالفین کے ہم نوا بن گئے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔ پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
امریکی نیوی نے جمعے کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی پانچویں بیڑے میں تعینات کیے گئے میزائل بردار تباہ کن امریکی جہاز جیسن ڈنہم نے یمن کی جنگ کے دوران خلیج عدن میں ہتھیاروں کی اسمگلنگ پکڑ لی ہے۔ جمعے کے روز امریکی فوج کی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ مبینہ طور پر چھوٹے جہاز یہ اسمگلنگ کر رہے ہیں۔ ڈنہم کی تلاش اور قبضہ ٹیم نے 1,000 سے زیادہ AK-47 آٹومیٹک رائفلز کا ذخیرہ بھی قبضے میں لے لیا ہے۔ نیوی کا کہنا ہے کہ اس نے قبضے میں لیے گئے ہتھیاروں کا اصل منبع پتہ نہیں چلایا۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکی مسلح افواج کی چھٹی شاخ کے طور پر ایک خلائی فوج کے قیام کے لیے ابتدائی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع میں ایک حالیہ تقریر میں نائب صدر مائک پینس نے کہا کہ حتمی مقصد یہ ہے کہ ہماری فوج کی ایک نئی شاخ قائم کی جائے جو 5 دوسری شاخوں سے مختلف اور ان کے مساوی ہو۔ کئی برسوں سے روس اور چین سے لے کر شمالی کوریا اور ایران تک زمین سے الیکٹرانک حملوں کے ذریعے امریکہ کی جہاز رانی اور مواصلاتی سیٹلائٹ کو جیم کرنے اور ان کو ناکارہ بنانے والے ہتھیار بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تاہم حال ہی میں یہ دشمن ممالک خلا میں نئے جنگی ہتھیار متعارف کرانے پر بھی کام کر رہے ہیں۔ سن 2007 میں چین نے ایک میزائل چھوڑا جس نے خود اس کے اپنے سیٹلائٹ میں سے ایک کا پتہ چلایا اور اسے تباہ کر دیا۔ یہ خلا کو فوجی مقصد کے لیے استعمال کرنے کے سلسلے میں چین کی بڑھتی ہوئی صلاحیت کا ایک مظاہرہ تھا۔ روس فضا میں متعین ایک ایسے لیزر کو ڈیزائن کر رہا ہے جس سے خلا میں موجود ہمارے نظام میں خلل ڈالا جا سکے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ ایسے میزائل تیار کر رہا ہے جو امریکی سیٹلائٹ کو تباہ کرنے کے لیے طیارے سے دوران پرواز داغا جا سکتا ہے۔ چین اور روس دونوں مدار میں نہایت جدید سرگرمیوں میں مصروف ہیں جن میں سے وہ اپنے سیٹلائٹ کو کام میں لانے کے قابل ہو سکیں گے۔ چین اور روس اپنی جنگی حکمت عملی میں سیٹلائٹ شکن نظام کو مدغم کرنے کے لیے جارحانہ انداز میں کام کر رہے ہیں۔ نائب صدر پینس نے اعلان کیا کہ جیسا کہ ان کی سرگرمیوں سے ظاہر ہے، ہمارے دشمنوں نے خلا کو پہلے ہی جنگی دائرہ کار میں تبدیل کر دیا ہے۔ امریکہ ہمیشہ کرہ ارض کی مانند خلا میں بھی ہمیشہ امن کا خواہاں رہے گا۔ تاہم تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ امن ہمیشہ طاقت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور بیرونی خلا کے معاملے میں امریکہ کی خلائی فوج آنے والے برسوں میں اسی طاقت کا کام دے گی۔ تمام اقوام آزادی، نجی املاک اور قانون کی حکمرانی سے متعلق ہمارے عہد میں شریک نہیں ہیں، لہذا ہم جبکہ امریکی قیادت کا دائرہ خلا تک بڑھا رہے ہیں، ہم اس نئی سرحد تک آزادی سے امریکہ کی وابستگی کو وسعت دیں گے۔ دوسرے شعبوں کی طرح امریکہ خلا کے شعبے میں اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ بدستور کام جاری رکھے گا تاکہ بیرونی خلا میں تمام ملکوں کے لیے تحفظ، سلامتی اور بقا کو تقویت دی جا سکے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں ہر سال 22 لاکھ خواتین حمل ضائع کراتی ہیں۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاپولیشن اسٹڈیز کے مطابق ملک کی بڑی آبادی کو خاندانی منصوبہ بندی کے جدید طریقوں تک رسائی نہیں ہے، جس کا نتیجہ انچاہے حمل کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی رپورٹ۔
امریکہ میں حمل ضائع کرانے کے فیصلے کو عورت کی آزادی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، لیکن پاکستان جیسے قدامت پرست معاشرے میں اکثر یہ عورت کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ کبھی یہ کسی طبی پیچیدگی کا نتیجہ بن جاتا ہے، اور بعض اوقات میاں بیوی بچوں کے درمیان وقفے کی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ مذہبی اور غیر مذہبی معاشروں میں معنی حمل دواؤں اور اقدامات کو قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن حمل ضائع کرانے پر اس لیے تنقید کی جاتی ہے کہ بعض لوگ اسے ایک زندگی کا قتل سمجھتے ہیں۔ اس پس منظر میں بعض لوگوں کو یہ جان کر دھچکا لگے گا کہ ہر سال پاکستان میں 22 لاکھ خواتین حمل ضائع کراتی ہیں۔ اس بارے میں تازہ اعداد و شمار اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ نے ایک سروے کے بعد جاری کیے ہیں اور کہا ہے کہ تقریباً تمام ابارشن چھپا کر کیے گئے اور بیشتر مواقع پر خواتین کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ پاکستان ڈیموگرافک اینڈ ہیلتھ سروے کے عنوان سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دیسی طریقوں سے حمل ضائع کرانے یا غیر تربیت یافتہ عملے سے ابارشن کروانے کی وجہ سے 630,000 خواتین کو مختلف پیچیدگیوں کا سامنا ہوا اور انہیں مزید علاج کرانا پڑا۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاپولیشن اسٹڈیز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پرویز جنیجو نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 51% لوگوں کی خاندانی منصوبہ بندی کے جدید طریقوں تک رسائی نہیں، اس کا نتیجہ ان چاہے حمل کی صورت میں نکلتا ہے۔
51% جو ہے پاپولیشن جو ہے اس کو ہم جو ہے ماڈرن کانٹراسیپٹیو کی جو فیسلٹیز جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کر پا رہے ہیں. وہ ہوتی ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ انمیٹ ڈیمانڈ جو ہے کانٹراسیپٹیو کے لیے وہ کتنی ہے. 1991 میں جب یہ ہوا تھا سروے تو اس وقت 31% تھی, اب جو ہے وہ 17% ہے. کم تو ہوئی ہے, انمیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہوئی ہے, لیکن جس حساب سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ جو سہولیات فیملی پلاننگ کی جو ہے ہم لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں وہ بھی اس حساب سے بڑھ رہی ہیں کہ نہیں.
پرویز جنیجو نے کہا کہ ایسے تربیت یافتہ ماہرین کی ضرورت ہے جو لوگوں کو اور خاص طور پر خواتین کو بتائیں کہ خاندانی منصوبہ بندی کے کیا کیا طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں.
لوگ جو مطلب کہ باقاعدہ ٹرینڈ ہو, جو کاؤنسلنگ کر سکیں لوگوں کی اس طرح کی خواتین کی کہ مطلب کہ یہ کون سے طریقے ہیں جن سے مطلب کہ فیملی پلاننگ ہو سکتی ہے, اور بنیادی جو سطح پر جو میرے خیال میں اگر اس طرح کی کاؤنسلنگ کی سہولیات میسر ہوں, جو ہے ہاسپٹلس اویلیبل ہوں اور جہاں پر جو ہے یہ کانٹراسیپٹیوز اویلیبل ہوں تو یقیناً اس سے جو ہے بہت مدد ملے گی.
این آئی پی ایس کے مطابق 1990 میں پاکستان میں اوسطاً ہر خاتون 5.4 بچوں کو جنم دے رہی تھی اور اب یہ شرح 3.6 بچوں تک گھٹ گئی ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ آبادی کی رفتار میں کمی اور لاکھوں کی تعداد میں ابارشن ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی عورت کم بچے جنم دینا چاہتی ہے لیکن اس کے پاس خاندانی منصوبہ بندی کے وسائل نہیں, اور یہاں سے حکومت کا کام شروع ہوتا ہے. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل میں ناکامی نے سلامتی کونسل کی ساکھ اور جنوبی ایشیا کے امن کو داؤ پر لگا دیا ہے. عالمی برادری کو ان چیلنجوں میں شکست نہیں ہونی چاہیے. ملیحہ لودھی کے گزشتہ شب سیکیورٹی کونسل کے اراکین سے خطاب کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسفر امام.
عالمی امن اور سلامتی کی بحالی, تنازعات کا تصفیہ اور ثالثی کے عنوان سے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں ایک بحث میں حصہ لیتے ہوئے پاکستان کی مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے 15 رکنی سلامتی کونسل کو یاد دلایا کہ مسئلہ کشمیر کونسل کی سب سے پرانی قراردادوں میں سے ایک ہے جو بدستور حل طلب ہے. انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کی قراردادوں پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف سیکیورٹی کونسل کی ساکھ داؤ پر لگی ہوئی ہے بلکہ علاقے میں پائیدار امن کے مقاصد بھی پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے. تاہم ان کا کہنا تھا کہ ان چیلنجوں میں شکست نہیں کھانی چاہیے. ملیحہ لودھی کے الفاظ,
The Jammu and Kashmir dispute remains amongst the oldest issues on the agenda of this council. It was also one of the earliest applications of Chapter 6 of the Charter. Through its various resolutions, the Security Council has provided that, and I quote,
وہ کہہ رہی ہیں کہ جموں اور کشمیر کا مسئلہ اس کونسل کا قدیم ترین ایجنڈا رہا ہے اور یہ چارٹر کے چیپٹر 6 کی اولین درخواستوں میں سے ایک ہے. مختلف قراردادوں کے ذریعے اس سیکیورٹی کونسل نے طے کیا کہ جموں اور کشمیر کی ریاست کا حتمی فیصلہ اقوام متحدہ کے ماتحت جمہوری طریقہ کار کے ذریعے لوگوں کی خواہشات کے مطابق کیا جائے گا. سیکیورٹی کونسل نے اس سلسلے میں مختلف میکانزم بھی تیار کیا جن میں انڈیا اور پاکستان میں یو این کمیشن کا تقرر, اقوام متحدہ کے مبصرین کی تعیناتی اور اس مسئلے پر اقوام متحدہ کا خصوصی نمائندہ مقرر کرنا شامل ہے جس نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ اس تنازع کو کس طرح حل کیا جائے گا. تاہم سیکیورٹی کونسل کی ان قراردادوں پر عمل نہیں ہوا. ڈاکٹر لودھی نے کہا کہ دنیا بھر میں کشیدگی اور مسائل شدت کے ساتھ دوبارہ عود کر آ رہے ہیں جس نے عالمی سطح پر امن و سلامتی کو پہلے سے کہیں زیادہ غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/voaurdu.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے؟ رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام سدائے جہاں پوسٹ باکس 1399 اسلام آباد.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
پاکستان میں سترات کے 8, بھارت میں 8:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر, پروڈیوسر انجم مہر الگل اور انجینئر اسکپ سسک. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے, جنہیں آپ ویب سائٹ اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.